بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں, سیاسی گفتگو اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی سے ایٹمی معاہدے کے بارے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کے ساتھ ڈیل کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کی رفتار کافی سست ہو گئی ہے اور یومیہ متاثرین کی تعداد میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان فوج کی کارروائیوں میں 260 سے زیادہ طالبان ہلاک ہو گئے ہیں. اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کی تشکیل اور اس کے سیاہ و ہولناک کارناموں کا ایک مقصد مسئلے فلسطین کو فراموش کرانا تھا. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی سے ایٹمی معاہدے کے بارے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے مغربی ملکوں کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار کرنا ہوگا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پابندیوں کا خاتمہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے تہران کے اصولی موقف کا حصہ ہے اور نئی حکومت کی تشکیل سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سعید خطیب زادے نے ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بارے میں کہا کہ معاہدے کی بحالی کے کسی بھی سمجھوتے کا دار و مدار فریق مقابل میں سخت فیصلوں کے لیے پائے جانے والے سیاسی عزم پر ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد کسی نتیجے تک پہنچا جائے اور ایرانی عوام کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے, لیکن ہم مذاکرات کو تھکا دینے والے طوفانی طویل فیز میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کے ساتھ ڈیل کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنی عدم شرکت کے بارے میں کہا کہ ان جلسوں میں پارٹی کی نمائندگی میاں شہباز شریف نے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن جلسوں میں پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف موجود ہوتے ہیں ان میں ان کی شرکت ضروری نہیں ہوتی۔ مریم نواز نے حکومت سے ڈیل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اتنی قربانیاں دینے اور جد و جہد کے بعد کسی ڈیل کا کیا کوئی سوال ہوتا ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ ہم نے جن لوگوں کے خلاف اتنی جد و جہد کی ہے ان کے ساتھ ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے حکومت کے خلاف انتخابات میں دھاندلی کے الزام کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کے پاس دھاندلی کے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی غیر موجودگی میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک مقدمے میں سابق صدر آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی اور درخواست مسترد کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے نیویارک میں مبینہ جائیدادوں کی قومی احتساب بیورو نیب کی تحقیقات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سے استفسار کیا کہ عدالت میں غیر حاضری کی حالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کیسے دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت میں ملزم کی حاضری ضروری ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد نے کہا کہ ملک میں کورونا کے نئے مریضوں میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے جو تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں نے کورونا سے متعلق طبی ہدایات پر عمل ترک کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا تو جولائی کے اواخر یا اگست کے آغاز میں پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کہا ہے کہ اعداد و شمار سے کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کی رفتار کافی سست ہو گئی ہے اور یومیہ متاثرین کی تعداد میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 35,000 سے کم نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے جو گزشتہ 111 دن کی کم ترین یومیہ تعداد ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 553 کورونا کے مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد کورونا سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 403,281 ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کورونا کے نئے معاملوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایسے 34,703 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور شفا یابی کی شرح 97% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کورونا وائرس کے فعال معاملوں کی تعداد کم ہو کر 4,64,357 ہے۔ کورونا کے نئے معاملوں میں ہر چند کی کمی آ رہی ہے، لیکن ہندوستان کی 16 ریاستوں کے 77 اضلاع اب بھی ایسے ہیں جہاں اس مہلک وبائی بیماری میں مبتلا ہونے کی شرح 10% سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے انتظامیہ اور حفظان صحت سے متعلق افراد ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے یومیہ نئے معاملے 60 سے بھی کم ہیں اور مہلوکین کی تعداد بھی 5 سے کم ہے، لیکن بازاروں، سڑکوں اور پبلک مقامات پر لوگ کرونا پروٹوکول کی جم کر خلاف ورزی کر رہے ہیں، جسے دیکھتے ہوئے دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بورڈ نے لاجپت نگر مارکیٹ سمیت بعض تجارتی علاقوں کو بند کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 35 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے اس سال دسمبر تک ہندوستان کی 1 ارب 30 کروڑ آبادی میں سے کم 60% کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگ جانے چاہیے۔ اس کے لیے روزانہ 80 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگنے ہوں گے، جبکہ ابھی روزانہ تقریباً 40 لاکھ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ کرونا کی تیسری لہر کو روکنے کی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، بلکہ اسے روکنے کے لیے سماج کے سبھی طبقات کو سنجیدگی سے کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنا ہوگا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے مہنگائی اور رافیل جنگی طیاروں کی خریداری میں مبینہ گھپلے پر ایک بار پھر بی جے پی حکومت پر شدید حملے کیے ہیں۔ ہندوستانی خبر رساں ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت پر سخت ترین حملے کیے ہیں۔ انہوں نے رافیل جنگی طیاروں کی خریداری میں گھپلے، روز افزوں مہنگائی اور سرکاری کمپنیوں کی فروخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام دشمن اقدامات بقول ان کے مودی حکومت کی پہچان بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ایندھن اور خوردنی تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب یہ چیزیں عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ راہل گاندھی نے اسی کے ساتھ حکومت کی نشکاری کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نشکاری کو فروغ دے کر اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس سے رافیل جنگی طیاروں کی خریداری میں گھپلے کے معاملے میں بھی بی جے پی حکومت اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان فوج کی کارروائیوں میں 260 سے زیادہ طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے آج اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف صوبوں میں طالبان کے اڈوں کے خلاف انجام دیے جانے والے فوجی آپریشن میں 261 طالبان ہلاک اور 206 زخمی ہو گئے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ فوجی آپریشن افغانستان کے لغمان، پکتیکا، قندھار، زابل، بادغیس، فراہ، ہلمند، کاپیسا، ننگرہار، بلخ، جوزجان، بدخشاں اور غوریان صوبوں میں انجام دیے گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے ان فوجی کارروائیوں میں افغان فوج کے جانی نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ طالبان نے امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکلنے کا اعلان ہوتے ہی مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، لیکن افغان فوج اور عوامی رضاکار فورس طالبان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے۔ چین، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے تمام تر گنجائشوں سے کام لیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے ایوان صدر سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور چین کے صدر شی جن پنگ نے سے فریقی ٹیلی فونی رابطے کے دوران ویانا مذاکرات میں شریک وفود پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے بھرپور استفادہ کریں۔ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے تحفظ میں ایٹمی معاہدے کی اہمیت کے پیش نظر 4+1 گروپ کے رکن ملکوں کے سربراہوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے تمام تر گنجائشوں سے فائدے کی بات کافی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ خاص طور سے یورپی ملکوں کے لیے ایٹمی معاہدے کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یورپی یونین اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ پر مشتمل یورپی مثلث 4+1 گروپ کے مغربی ارکان کی حیثیت سے بارہا دعویٰ کر چکے ہیں کہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے تحفظ میں ایٹمی معاہدے کے بنیادی کردار کے پیش نظر اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہیے۔ 4+1 گروپ کے ارکان اسی کے ساتھ معاہدے کی بحالی کے لیے پوری توانائیاں بروئے کار لانے کا وعدہ بھی کرتے رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے 9 منتخب ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر بات چیت اور تہران دمشق تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر بشار اسد نے سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں ایران تمام شعبوں میں ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے تہران دمشق تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ 18 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی 18 ملین سے زیادہ ووٹ لے کر ایران کے 13ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ عراقی ذرائع نے بغداد کے گرین زون میں امریکی اہداف کے قریب ہوائی حملوں کی خبر دی ہے۔ صابرین نیوز نے بتایا ہے کہ منگل کو صبح سویرے بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے سے متصل التوحید نامی چیک پوسٹ سے خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی سفارت خانے میں نصب سی آر ای ایم سسٹم نے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے بعد امریکی سفارتی کمپلیکس پر جنگی طیاروں کو پرواز کرتے دیکھا گیا۔ پیر کی شام بھی عراق میں امریکی فوجی اڈے عین الاسد کو 8 راکٹوں کے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کی تشکیل اور اس کے سیاہ و ہولناک کارناموں کا ایک مقصد مسئلے فلسطین کو فراموش کرانا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے فلسطین فتح یاب ہوگا کہ زیر عنوان ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی ہر جارحیت امریکہ کی جارحیت شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی تسلط پسندی ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جو پورے علاقے خاص طور سے عراق اور شام کو لاحق ہے، جبکہ ان ممالک کی قوموں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، ایسا فیصلہ کہ جس میں امریکہ کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ دشمن کے مقابلے کا ایک اہم ترین طریقہ خود ذرائع ابلاغ ہیں اور تحریک استقامت کا ثابت قدم رہنا ذرائع ابلاغ کا ایک اہم ترین ایجنڈا قرار پا سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ہر قسم کے غیر دوستانہ اقدامات کا ٹھوس اور سخت جواب دے گا۔ مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ صدر ولادیمیر پوتین باہمی مفادات اور احترام کی بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے امریکی عہدیداروں کے دھمکی آمیز لہجے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ روس کے خلاف طاقت اور سخت لہجے کا استعمال پہلے ہی دن ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے غیر دوستانہ اقدامات کا سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ شمال مغربی امریکہ اور جنوب مغربی کینیڈا میں ریکارڈ توڑ گرمی کی وجہ سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق جنوب مغربی کینیڈا اور شمال مغربی امریکہ میں شدید گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مقامی حکام صورتحال سے نمٹنے کی توانائی نہیں رکھتے۔ شمال مغربی امریکہ میں بھی شدید گرمی کی لہر کے باعث مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اب تک 118 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوب مغربی کینیڈا کے علاقے برٹش کولمبیا میں درجہ حرارت 121 ڈگری فارن ہائٹ یا 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب گرمی کی شدت کے باعث جنگلات میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں بھی کم سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب اس وقت اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی صاحب،
جی
سلام عرض کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ۔ جی تقوی صاحب، افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن و استحکام کے تحفظ کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغانستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے اس وقت افغانستان کا، اور افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں جہاں خطے میں ایک بڑی خبر بن رہی ہیں، وہیں عالمی سطح پر بھی اس کو بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی پسپائی ایسی حالت میں انجام پا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مختلف شہروں پر، مختلف صوبوں کے شہروں پر جو ہے وہ اپنا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اور افغانستان کے درجنوں شہر اس وقت جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہیں، اور وہاں پر افغان حکومت کی عملداری تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے اس ملک میں آیا تھا، وہ اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور افغانستان کے اندر دہشت گردی، خون ریزی، باہمی خون خرابہ جو ہے وہ افغانستان میں جوں کا توں باقی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات تھمے نہیں ہیں، اور ان میں باقاعدہ اضافہ ہی جو ہے وہ ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات ہمسایہ ملکوں پر بھی یقینی طور پر پڑتے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جب افغانستان میں خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو مہاجرین کا ایک سیلاب ہے کہ جو مختلف ملکوں کی طرف کوچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران ان ملکوں میں ہے شامل ہے کہ جو گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور حق ہمسائیگی کو ادا کر رہا ہے، بغیر کسی بھی امتیازی سلوک کے یہاں پر افغان مہاجرین کی جو خدمت اور ان کے لیے جو کام انجام دیے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ عالمی اداروں میں بھی اس حوالے سے ایران کی قدردانی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز ایران کے جو وزارت داخلہ ہے اس میں مہاجرین کے اور غیر ملکیوں کے امور کے جو ڈائریکٹر ہیں مہدی محمودی صاحب، انہوں نے افغانستان کی پارلیمنٹ میں مذہبی و ثقافتی کمیشن کے سربراہ امیر گل شاہی اور ان کے ساتھ ہمراہ وفد کے جو ارکان تھے ان سے ملاقات کی ہے، اور مہاجرین کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور اسلامی جمہوری ایران نے افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات کو پرامن بنانے کی ضرورت ہے، اور داخلی استحکام یقینی طور پر ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی جو ہے وہ باعث اطمینان بنتا ہے۔ ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو اندرونی صورتحال، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہمسایہ ملکوں پہ جس طرح پڑتا ہے وہ ہم گزشتہ ادوار میں دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی پھیل گئی ہے اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں لوگ، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ مختلف ملکوں کی سرحدوں کا رخ کر رہے ہیں، بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران ہوا، تاجکستان ہوا، پاکستان ہوا، یا دوسرے جو ہمسایہ ملک ہیں افغانستان کے، لیکن ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ ایران کی طرف آتا ہے، جو معاف کیجیے گا کہ جو یقینی طور پر جو ہے ایرانی حکام کے لیے باعث تشویش بھی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران نے ہمیشہ جو ہے وہ مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور ان کو بہترین امکانات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں، لیکن اسلامی جمہوری ایران یہ چاہتا ہے کہ ملکوں میں استحکام ہو اور وہاں کے شہری اپنے ملکوں میں آرام و آسائش کی زندگی جو ہے وہ گزاریں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ۔ یہاں پر ایک کچھ اعداد و شمار بھی حسین اختر صاحب، اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے جو ہے وہ جاری کیے ہیں مہاجرین کے حوالے سے، جو ہائی کمیشن ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں خانہ جنگی کے حوالے سے اور تشدد کے حوالے سے، اور ان میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان میں 60% جو ہیں وہ بچے اور 18 سال سے کم عمر افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جب یہ پورا عمل انجام پاتا ہے مثلاً مہاجرت کا، اس میں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، مستقبل جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو پیش آتے ہیں مہاجرین کے حوالے سے، کہ جن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ افغانستان کی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آرام و آسائش کے اسباب جو ہے وہ فراہم کریں۔ تقریباً جو ہے وہ اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو عدد و شمار بیان کر رہا تھا، تقریباً 2.5 ملین، تقریباً 25 لاکھ افغان جو ہیں وہ باشندے ایران میں دستاویزات اور بغیر دستاویزات کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کی میزبانی جو ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر اور کوئی مثلاً واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ واقعہ ایک بہت بڑا عالمی ہوگا افغانستان کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ افغانستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے جو مستقل مندوب ہیں جناب مجید تخت روانچی نے، انہوں نے بھی افغانستان کے حوالے سے جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا حالیہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجی جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ نکلیں، اس بات پر تاکید کی ہے کہ طالبان بھی جو ہے وہ اپنے قومی دھارے کے اندر شامل ہوں سیاسی اعتبار سے، اور ان کا سیاسی اعتبار سے قومی دھارے میں شامل ہونا خود افغانستان میں جو ہے وہ امن و سلامتی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور تشدد کا راستہ جو ہے وہ ترک کیا جائے اور مذاکرات کی میز پر آیا جائے، اور یہ آپس میں خود بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں تاکہ جو ملکی مسائل ہیں وہ امن و آشتی کے ساتھ حل ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ امریکی افواج اور نیٹو کی افواج اپنے پورے بقول ان کے جاہ و حشم کے ساتھ اس ملک میں موجود رہی، لیکن گزشتہ 20 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا قابل فخر کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جو اس ملک کی ترقی و پیش رفت کا باعث بن سکے، بلکہ ہر لمحے پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بدترین حالات میں گرفتار ہو گیا۔ بہرحال یہاں پر افغان حکومت، طالبان اور جو سیاسی دھڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر امن و آشتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا تخوی صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف۔ جی ہاں سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر انجلا میرکل اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک ٹیلیفونی گفتگو میں جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات میں موجود فریقین سے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے اس موقع کو غنیمت شمار کریں۔ ان رہنماؤں نے اسی طرح کم ترین وقت میں سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس معاہدے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر 4+1 گروپ کے 3 رکن ممالک کے رہنماؤں کی تاکید نے اس معاہدے کی اہمیت کو 2 چندہ کر دیا ہے۔ خاص طور پر یورپی فریقوں کے لیے ایٹمی معاہدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یورپی یونین اور یورپی ٹرائیکا، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی جو گروپ 4+1 کے مغربی ارکان کے عنوان سے بارہا دعویٰ کر چکے ہیں کہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سیکورٹی کے تحفظ میں ایٹمی معاہدے کے بنیادی کردار کو دیکھتے ہوئے اس سمجھوتے کو باقی رہنا چاہیے، اور ان ملکوں نے وعدہ کیا تھا کہ شعبے میں وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ چین نے بھی گروپ چار جمع ایک میں مشرقی بلاک کے ایک رکنی عنوان سے روس کے ساتھ رہتے ہوئے دو عالمی طاقت کے عنوان سے امریکہ کے ساتھ اختلافات نظر رکھتے ہوئے جوہری معاہدے کے حوالے سے یورپی ملکوں جیسا ہی موقف اپنائے رکھا ہے۔ چین کے صدر شی جنگ پنگ کے بقول عالمی جوہری معاہدہ ایک وسیع کاوشوں کا نتیجہ ہے اور یہ مغربی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور امن و استحکام کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہے اور اس پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے گروپ چار جمع ایک کے مغربی اور مشرقی ارکان کی حمایت کے باوجود اس شعبے میں امریکہ کی کارکردگی اور مواقع پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ویانا میں موجودہ مذاکرات کے ذریعے جو جوہری معاہدے کی مشترکہ کمیشن کے توسط سے ایران کے ساتھ بالواسطہ طور پر ہو رہے ہیں وہ امریکہ کو جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے ضروری شرائط فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے اپنے ملک کو نکالنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے 12 جوہری معاہدے پر شدید تنقید کی اور اس معاہدے کو امریکہ کے لیے بدترین معاہدہ قرار دیا اور اس سے نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ بائیڈن حکومت کی جو ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کی دعوے دار تھی لیکن اس کے طریقہ کار اور رجحان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کو نابود کرنے کے در پہ ہے۔ ویانا مذاکرات کے دوران واشنگٹن نے ایران کے جوہری پابندیوں کے وقت اور جوہری معاہدے کو محدود کرنے کے مطالبات کا اعادہ کیا جن میں سنسٹ لا بھی شامل ہے۔ ایٹمی معاہدے میں سنسٹ لا کا تعلق اس دور سے ہے جس میں ایران کے کچھ وعدے معاہدے کے مطابق ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ دوسرے امور جیسے میزائل کی صلاحیت اور ایران کی علاقائی پالیسیوں کو کسی بھی ممکنہ معاہدے میں شامل کرنا چاہتی ہے جس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی واپسی اور ٹرمپ دور میں عائد کی جانے والی پابندیوں کو دوبارہ اٹھانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس درمیان جو بائیڈن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف تمام پابندیوں کو منسوخ نہیں کرے گا اور صرف ان پابندیوں کو منسوخ کیا جائے گا کہ جو ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے ضروری ہوں۔ امریکہ کے سیاسی امور کے تجزیہ کار جوزف سیری نسیون کا کہنا ہے کہ بائیڈن تک اپنے راستے کو ٹھیک نہیں کریں گے، جوہری معاہدے میں واپس آنے کی کوششیں معدوم پڑتی چلی جائیں گی۔ اس مسئلے نے روس کو کہ جو گروپ چار جمع ایک کا اہم رکن ہے احتجاج پر مجبور کر دیا ہے۔ ویانا میں موجود عالمی اداروں میں روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں ویانا مذاکرات میں ایران کے میزائل پروگرام کے مسئلے اور علاقائی سیکورٹی جیسے نئے مسائل کو اٹھائے جانے کی بعض کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک تیر سے کئی نشانہ لگانے کے مترادف ہے اور غیر حقیقت پسندانہ اور غیر تعمیری اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا کے موجودہ مذاکرات کا مقصد و ہدف ایٹمی معاہدے کی بحالی ہے۔ اولیانوف نے اپنے ٹویٹر پیج پر مزید لکھا کہ ایٹمی معاہدے میں سنسٹ لا کی شکیں ویانا میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں۔ روس کے اعلی عہدیدار کا اشارہ امریکہ کی ان کوششوں کی طرف ہے کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے زعم باطل میں ایران پر دباؤ بڑھا کر بڑی مراعات حاصل کرے۔ یہ ایسے میں ہے کہ تہران نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں صرف ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کے لیے حاضر ہے اور اس معاہدے میں کسی بھی شک کے اضافے کو قبول نہیں کرے گا اور ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی دوسرے مسئلے پر کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، जाग उठी तेरी सोई किस्मत हो गई दूर तेरी हर जहमत हो गई दूर तेरी हर जहमत तुझ पे हुई जब रहमत बारी दीद की प्यासी दुनिया सारी शहर मदीना शहर मदीना जीनत आलम दीद की प्यासी दुनिया सारी शहर मदीना शहर मदीना नाम था तूने यसरब पाया शहर नबी का फिर कहलाया शहर नबी का फिर कहलाया आई मुहम्मद की जो सवारी दीदी की प्यासी दुनिया सारी शहर मदीना शहर
जे तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़ और सामीन अब समात फरमाइए प्रोग्राम यादों के झरोके उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम आज का ईरान लेकिन पहले समात फरमाइए प्रोग्राम यादों के झरोके
यादों के झरोके जी हां सामईन अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं हाशिम अली का सलाम कबूल फरमाएं सामिन आज के प्रोग्राम में हम माजी में 15 तीर 25 ज़िलक़ादा और 6 जुलाई को रूनुमा होने वाले बास अहम वाकयात पर एक नज़र डाल रहे हैं पच्चीस ज़िलक़ादा हिजरत के 10वें साल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 100,000 मुसलमानों और अपने सहाबा के हमराह हज के इरादे से मक्के तशरीफ ले गए लेकिन एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का ने इजाजत नहीं दी और आपको सुलह हुदैबिया के नाम से मारूफ मुहैदा करके वापस होना पड़ा दूसरी मर्तबा फतह मक्का का वाकया पेश आया और तीसरी मर्तबा आपने अपने हज के आखिरी सफर में फरीज़ हज की अदायगी के दौरान अमली तौर पर हज के सही तरीके तालीम दिए हज से वापसी पर 18 ज़िलहिज्जा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्के के नज़दीक गदीर खुम में हाजियों के रास्ते अलग होने से पहले खुदा के हुक्म से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने जानशीन और मुसलमानों के वलियो सरपरस्त की हैसियत से मुतारिफ कराया और फिर मदीने तशरीफ ले गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये हज बाद में हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर हुआ और इस हज के चंद महीने के बाद आपकी रहलत हो गई छह जुलाई सन 1405 ईस्वी को अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वफात पाई वो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे अशरफ जहांगीर सिमनानी सन 1289 ईस्वी में खुरासान के एक इलाके सिमनान में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया कहते हैं कि अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उस्ताद शेख अलाउद्दौला की वफात से जरा पहले मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्ला अलैह के हमराह सिमनान को खैरबाद कहकर हिंदुस्तान का रुख किया जहां वो मशहूर चिश्ती बुजुर्ग शेख अलाउद्दीन अलाउल हक की खिदमत में हाजिर हुए और 12 बरस के बाद जामे खिलाफत और जहांगीरी का लकब हासिल किया कुछ अरसे के बाद वो رشد و ہدایت کے سفر پر نکلے اور فیض آباد سے 53 میل دور ایک گاؤں میں قیام پذیر ہوئے جس کا موجودہ نام روح آباد ہے، اور پھر ساری زندگی روح آباد میں ہی گزاری۔ آپ کا مزار اتر پردیش کے علاقے اشرف پور کچوچا میں واقع ہے، جہاں ہر سال ماہ محرم کے آخری اشرے میں آپ کا عرس نہایت ہی احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ چھ جولائی سن 1525 عیسوی کو برطانوی فلسفی اور سیاستداں تھامس مور کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1478 میں برطانیہ کے ایک معروف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تھامس مور نے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں یونانی اور لاطینی زبانیں سیکھیں اور اس کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ ترقی کے مراحل طے کرتے کرتے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور پھر 1529 سے 1532 تک ہینری ہشتم کی بادشاہت کے زمانے میں برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدے پر رہے، لیکن برطانیہ کے کلیسا کی سربراہی اور ملک کے مذہب کیتھولک کو بدل کر پروٹیسٹنٹ قرار دینے کے بادشاہ کے فیصلے کی تھامس مور نے شدید مخالفت کی، تو بادشاہ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اس برطانوی مفکر نے یوٹوپیا نامی کتاب میں اپنی سیاسی اور فلسفیانہ نظریات کی وضاحت کی ہے۔ چھ جولائی سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اور ریاضیات جارج سائمن اوہم کا 67 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1787 میں پیدا ہوئے تھے۔ طبیعیات میں دلچسپی کے سبب تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اسی شعبے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر بجلی سے متعلق ایک فارمولہ پیش کیا جو انہی کے نام پر اوہم فارمولے کے نام سے مشہور ہوا۔ چھ جولائی سن 1885 عیسوی کو ممتاز فرانسیسی سائنسداں اور طبیب لوئی پاسچر نے کتے کے کاٹے کے علاج کے ٹیکے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس ٹیکے کی ایجاد سے انسان نے جانوروں خصوصاً کتے کے ذریعے انسان کو لگنے والی بیماری پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور اس بیماری کا علاج ممکن ہو سکا۔ لوئی پاسچر نے جو حیاتیات، کیمیا اور جرثومیات کے ماہر تھے، کتے کے کاٹے کے علاج کا ٹیکہ دریافت کرنے کے ساتھ ہی یہ ثابت کیا کہ بہت سی بیماریاں از خود نہیں بلکہ جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لوئی پاسچر نے پرندوں اور دیگر حیوانات میں متعدی امراض پھیلانے والے جراثیم کا بھی مطالعہ کیا۔ لوئی پاسچر کی تحقیقات اور خدمات کے اعتراف میں پیرس میں پاسچر انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا، جس میں ہیضہ، میادی بخار اور دوسری بیماریوں کے ٹیکے تیار کیے جاتے ہیں۔ پندرہ تیر سن 1325 ہجری شمسی کو ایرانی کابینہ نے یونیسکو کے منشور کو قبول کیا اور 15 تیر سن 1327 ہجری شمسی کو ایران کی یونیسکو میں شمولیت کا بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا۔ اس کے بعد ایران اس بین الاقوامی ادارے کا ایک فعال رکن بن گیا۔ یونیسکو اقوام متحدہ کا ثقافتی علمی ادارہ ہے جو دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر 43 ممالک کے نمائندوں کے ذریعے تشکیل پایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران۔
معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 7 تیر 1360 ہجری شمسی مطابق 28 جون 1981 کی تاریخ ایران کی عدلیہ کے اس وقت کے سربراہ آیت اللہ شہید بہشتی اور ان کے ساتھ ملک کی اہم ترین 72 شخصیات کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جنہیں ایک دہشت گردانہ حملے میں منافقین کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ دن عدلیہ کے قومی دن سے موسوم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک ملاقات میں، کہ جو عدلیہ کے حکام کے ساتھ انجام پائی، شہید آیت اللہ بہشتی کی توصیف میں فرمایا، وہ ایک مفکر عالم دین تھے، صاحب نظر تھے۔ مرحوم بہشتی واقعی ایک نمایاں اور ممتاز ہستی تھے، حقیقی انقلابی تھے، مومن اور شرع کے پابند انسان تھے، جدوجہد کرنے والے تھے، انقلاب کے بنیادی اصولوں پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب اور ملک کے عدالتی سسٹم کی بنیاد رکھنے میں شہید بہشتی کے عظیم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ملک اور قوم پر ہمارے عظیم الشان شہید شہید بہشتی کا ایک بڑا احسان ہے، اور وہ ہے اسلامی عدالتی نظام کی بنیاد رکھنا۔ یہ کام آسان نہیں، بہت دشوار کام تھا۔ انہوں نے عدلیہ کے لیے ایک نیا کام شروع کیا تھا جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور خدمات بھی انجام دے رہا تھا۔ واقعی انہوں نے بہت بڑے بڑے کام شروع کیے تھے، اور تدریجی طور پر ان میں سے بہت سے کام ثمر بخش اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے منافقوں کے توسط سے آیت اللہ بہشتی اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کرنے کے جارحانہ اقدام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، منافقین نے 7 تیر 28 جون کو ایرانی قوم کے خلاف ایک بڑا جرم کیا، اور اس نمایاں ممتاز اور عظیم ہستی کو تقریباً 70 دیگر افراد کے ساتھ ملک سے چھین لیا، اور وہی قاتل کے جنہوں نے خود اس جرم کا اور اس گھناؤنے کام کا اعتراف بھی کیا، اور ان کے اعترافات موجود بھی ہیں، آج انسانی حقوق کے دعوے دار انہی ملکوں میں، فرانس میں اور دیگر یورپی ملکوں میں پوری آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور یورپی حکومتوں، فرانس کی حکومت اور دیگر حکومتوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ ان قاتلوں کی موجودگی، ان کی حمایت اور انہیں اپنی پارلیمانوں میں پلیٹ فارم تک دینے کے باوجود انسانی حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں۔ واقعی ان مغرب والوں کی ڈھٹائی بھی ایک عجیب ہی چیز ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے پورے ملک میں عدلیہ کے حکام اور عہدیداروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، عدلیہ میں رئیسی صاحب کی مہم اسی چیز کا مصداق ہے جسے ہم ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں، یعنی جہادی مہم۔ جہادی مہم کا مطلب ہے سنجیدہ، 24 گھنٹے کی بہت زیادہ کوشش والی اور قابل تقلید مہم۔ ان کی مہم اسی طرح کی تھی۔ بحمدللہ اس کے نتائج بھی اچھے رہے، اور اس مہم کا سب سے اہم اثر یہ تھا کہ اس نے
لوگوں میں عدلیہ کے سلسلے میں امید بحال کر دی، زندہ کر دی، لوگوں کو عدلیہ کی طرف سے پر امید کر دیا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے اس امید و اطمینان کو سماجی سرمایہ قرار دیا اور عدلیہ میں جناب رئیسی کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عدلیہ کے مستقبل کے بارے میں چند نکات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، پہلے مرحلے میں یہ بات عدلیہ میں تبدیلی کے عمل کی ہے۔ جناب رئیسی صاحب کے زمانے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کو جاری رہنا چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ زیادہ شدت سے جاری رہنا چاہیے۔ تبدیلی کی ماہیت ہی یہی ہے کہ اگر کوئی کام شروع ہوا ہے اور ہم اسے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے راستے میں نہ صرف یہ کہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل اسی قوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، اس کی تقویت کی جانی چاہیے تاکہ وہ راستے کے آخر تک اور آخری منزل تک پہنچ سکے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عدلیہ میں تغییر کی دستاویز کے جسے عدلیہ کے سربراہ جناب رئیسی نے اس عہدے پر اپنا کام شروع کرتے وقت رہبر انقلاب اسلامی کو اپنی بنیادی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا تھا، اچھی اور ٹھوس دستاویز قرار دیا اور فرمایا، یہ مضبوط اور اچھی دستاویز ہے، یہ مختلف طویل المیاد کاموں کے لیے ہے، اس میں کام کی بنیادوں اور راستوں کو طے کر دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دستاویز صحیح معنوں میں نافذ العمل ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے۔ آپ نے حکام سے فرمایا کہ تغییر کی یہ دستاویز اچھی دستاویز ہے اور اس کو عمل کا معیار بنائیں۔ البتہ ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دستاویز کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آگے بڑھنے کے راستے کو لگاتار تبدیلی کا شکار بنا دیا جائے۔ راستہ واضح، سیدھا اور غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ گزشتہ 2 برسوں میں عدلیہ نے حقوق عامہ کے احیاء پر توجہ دی ہے اور جو کارخانے پیداواری لائن سے اتر چکے تھے اس میں مداخلت کی اور تقریباً 2000 بند کارخانوں کو کھولا اور ان کو پٹری پر لگایا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اس مسئلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حقوق عامہ کا احیاء عدلیہ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے، اٹارنی جنرلوں کے کاموں کا حصہ ہے جس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اور عدلیہ کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ البتہ صرف معاشی مسائل نہیں ہیں، صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، ماحولیات کا مسئلہ اور اسی طرح کے بہت سے دیگر مسائل ہیں جن میں حقوق عامہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حقوق عامہ کا ایک نمونہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بتایا اور معاشرے میں اس کے رائج نہ ہونے کے بارے میں اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا، حقوق عامہ کا ایک اہم معاملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، البتہ افسوس کہ یہ واجب عمل ہمارے معاشرے میں کم حق و رائج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے افراد موجود ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی حمایت اور مدد کی جانی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عدلیہ کے اندر بدعنوانی سے مقابلے کو سب سے ترجیحی اور واجب کاموں میں سے قرار دیا اور فرمایا کہ کبھی کبھی عدلیہ کے اندر بدعنوانی کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور شریف، ایماندار اور مومن ججوں کی توہین بھی ہوتی ہے، یہ کام کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ پورے ملک میں شریف، محنتی، مومن، ایماندار اور عفو و درگزر سے کام لینے والے ججوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بڑے مشکل کاموں کے ساتھ سخت زندگی گزار رہی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان افراد کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لیکن بدعنوان اور خراب افراد چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو اپنا اثر ڈال ہی دیتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی ضلع کی کسی عدالت میں اوسط درجے کا کوئی شخص غلط اور خلاف قانون کام کرے اور کسی کو پتہ چل جائے تو وہ ڈھنڈورا پیٹنے لگے تو یقینی طور پر یہ بات پھیلے گی کہ عدلیہ میں بدعنوانی ہے۔ ایک شخص بدعنوان ہے لیکن اس کی وجہ سے بدنامی پوری عدلیہ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے ادارے کو پوری سختی کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک حصے میں 18 جون کو ہونے والے ایران کے صدارتی انتخابات کو ایک عظیم کارنامہ قرار دیا اور فرمایا، یہ بڑا عظیم کارنامہ تھا، جن تجزیہ نگاروں کی نگاہیں ان انتخابات پر تھیں انہیں بخوبی احساس ہے کہ یہ کیسا کارنامہ انجام پایا۔ دنیا میں کہاں یہ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ سارے مخالف تشہیراتی ادارے جو فعال اور مؤثر ہیں، عوام کو انتخابات میں شرکت سے دور رکھنے کے لیے سب پوری محنت سے لگ جائیں، کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آپ دنیا کے کسی ملک میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ریڈیو نشریات، برطانیہ کی ریڈیو نشریات، بعض بنیاد پرست اور روس یا ممالک کی نشریات پوری شد و مد سے لگ جائیں، اسی طرح کچھ اور بھی عناصر ایرانیوں کے اندر سے، وہ غدار عناصر جو امریکہ اور برطانیہ کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، ایک لمبے عرصے سے ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات میں، سیٹلائٹ چینلوں پر، خاص طور پر سوشل میڈیا میں ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینل اس مقصد کے لیے کام کریں کہ عوام انتخابات سے دور ہو جائیں۔ انہیں بھی عوام کی معاشی مشکلات کا بہانہ مل گیا تھا، اسی سے انہیں بڑی امید ہو چلی تھی۔ بعد میں بھی کچھ باتیں ہوئیں، جیسے امیدواروں کی اہلیت کی توثیق یا عدم توثیق کا معاملہ تھا، ان چیزوں سے انہیں بہانے مل گئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آئین کی نگران کونسل کو دیندار و پرہیزگار اور دینی فرائض کا پابند قرار دیا کہ جو اپنے فرائض پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ ایک یا دو مسئلے میں ان سے اتفاق رائے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دشمنوں کو بڑی امید تھی کہ انتخابات میں عوام کی شرکت 20% یا 25% تک محدود رہے گی۔ یہ بات انہوں نے زبان سے بھی کہی، بیان بھی کیا۔ ایسے حالات میں بھی عوام نے اس انداز سے شرکت کی۔ کورونا کی وبا کے باوجود ماہرین کا تخمینہ ہے کہ کم از کم 10% لوگ کورونا کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں نکلے۔ اگر اس کا بھی حساب کیا جائے تو ٹرن آؤٹ تقریباً 60% رہا، جو بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے۔ ان حالات میں بھی عوام نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، سویرے سے ہی صفوں میں لگ جاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کے پرجوش بیان ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں اور ہر کوئی دیکھتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والوں اور مخالفین کے منہ پر عوام کا تماچا ہے۔ عوام ثابت قدمی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعی کارنامہ ہے، یہ واقعی ایک عظیم عوامی مہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسترد ووٹوں کے بارے میں ہونے والی چیما گوئیوں کو غلط بتایا اور فرمایا، مسترد ووٹ کیا ان افراد کی نظام سے روگردانی کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بالکل برعکس ہے۔ جو شخص پولنگ کے مرکز پر جا کر ووٹ ڈالتا ہے، جس نے ووٹنگ کو ترک نہیں کیا بلکہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہا ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ امیدوار اس لسٹ میں نہیں ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ناراض ہو کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب میرا پسندیدہ امیدوار لسٹ میں نہیں ہے تو میں ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا، یہ کہہ کر وہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ووٹنگ سے خود کو الگ نہیں کیا، گیا نہیں بلکہ اپنا ووٹ ڈالا اور اسی امیدوار کا نام لکھا جو اسے پسند ہے، یا کسی کا نام لکھے بغیر ووٹ ڈال دیا، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو ووٹنگ سے دلچسپی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ووٹنگ سے کنارہ کشی نہیں کی ہے، اسے اسلامی نظام سے لگاؤ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان افراد کو، جنہوں نے پروگرامنگ کے ساتھ انتخابات میں اپنی مؤثر موجودگی کے ذریعے عالم استکبار کے تانے بانے بکھیر دیے، ان کو انتخابات کا اصلی فاتح قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے صدارتی انتخابات میں مناظروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انتخاباتی مناظروں میں الگ الگ نظریات سامنے آئے، لیکن سارے محترم امیدوار اس بات پر متفق نظر آئے کہ ملک کے اقتصادی مسائل کا حل موجود ہے۔
دشمن جو اعلان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی رائے حل باقی نہیں بچی، اس کے بالکل برخلاف آپ نے فرمایا کہ سیاسی مسائل اور انتخابات وغیرہ میں ہمارا طرز عمل اور روش امریکیوں کی تقلید پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے دشمنوں جیسے امریکہ کے انتخابات ساری دنیا کی نگاہ میں شرمناک انتخابات تھے، یعنی واقعی انہوں نے بے شرمی کی حد کر دی۔ شرمناک حرکتیں کرنے والے اب ہمارے انتخابات میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ ایک امریکی شخص ایران کے انتخابات کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے، اس شرمناک صورتحال کے باوجود جو انہوں نے پیدا کی۔ اس کے چند مہینے بعد ان کے منہ میں زبان آ گئی اور بیان بازی کرنے لگے۔ ایسے حالات اور اس شرمناک صورتحال کے بعد تو انہیں انتخابات کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے خطاب کے آخر میں خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ بحمدللہ انتخابات کے بعد اور عوام کے پسندیدہ امیدوار کی واضح اکثریت اور زیادہ ووٹوں سے فتح کے بعد ملک کے بعض عہدیداروں کا رد عمل بہت اچھا تھا۔ یہ ملک کے اندر لازمی سکون و اطمینان کی علامت ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس رجحان کو ہمارے ملک میں بڑھائے اور اس میں اضافہ کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام آج کا ایران، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، ویکسینیشن ملک کی پہلی ترجیح، ملک کے تمام وسائل عام ویکسینیشن کے لیے بروئے کار لائے جائیں، منتخب صد رئیسی۔ روزنامہ اطلاعات، عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر 17 راکٹوں سے حملہ، دیر زور 20 پر 9 اور عین الاسد پر 8 راکٹ برسائے گئے۔ روزنامہ گارڈین، روزنامہ کیسز 50,000 تک پہنچنے کے اعلان کے باوجود بورس جانسن برطانیہ میں کووڈ کی زیادہ تر پابندیاں 19 جولائی تک ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ خراسان، عدالتی نظام میں ترقی اور عروج کا نیا باب، نئے چیف جسٹس نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پیر کے روز ایران کے نئے چیف آف اسٹاف کو عدالتی سربراہی کے دستاویزات پیش کیے جانے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملک کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین گل پائیگانی نے عدلیہ کے سابق سربراہ سید ابراہیم رئیسی کی 2 سالہ کارکردگی کو سراہا اور محسنی اشجعی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا کہ محسنی اشجعی اب تک متعدد اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور چیف پراسیکیوٹر سے لے کر انٹیلیجنس کے وزیر کی حیثیت سے ہر عہدے پر کامیاب دکھائی دیے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی اور سادہ طرز زندگی کو بھی ان کی اہم خصوصیات میں قرار دیا۔ سابق چیف جسٹس اور منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی اس انتخاب کو ایک شائستہ انتخاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے نئے سربراہ انقلابی خصوصیات کے حامل ایک پرعزم اور باصلاحیت جج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محسن اشجعی ایک امین مشیر اور ملک بھر کے ججوں کے لیے امید اور سکون کا باعث رہے ہیں، اور عدالتی نظام میں بڑی تبدیلی یقیناً ان کی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ رائل یوم، کیا امارات اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک اتحاد ختم ہو چکا ہے؟ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، تقریباً پچھلے 30 سال سے یہ دو ملک خود کو باقی عرب ممالک سے الگ اور برتر دکھایا کرتے تھے، جہاں انقلابوں کا بظاہر کوئی اثر بھی نہیں ہوا، لیکن اس وقت اگر خلیج فارس تعاون کونسل کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو ہر ایک رکن اپنی راگ الاپتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جن میں یہ دو ملک بھی شامل ہیں، لیکن اوپیک میں سعودی اور اماراتی وزرائے پیٹرولیم کے کھلے اختلاف سے گزشتہ 3 سال کے دوران تبدیل ہونے والے تعلقات اور بھی واضح ہو گئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی مقابلہ آرائی ہے، نیوم شہر کو دبئی کے تجارتی پہلو کو متاثر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، جہاں ہر قسم کی عیاشی آزاد ہوگی۔ یاد رہے کہ دبئی جانے والے 50% افراد سعودی عرب شہری ہیں۔ دوسری وجہ، قطر کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی ہے۔ تیسرا مسئلہ، ریاض کی جانب سے جاری شدہ نیا حکم ہے کہ جس کے تحت سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو اپنا ہیڈ کوارٹر امارات سے اس سرزمین پر منتقل کرنا ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں انہیں سرے سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ چوتھا اختلاف، یمن سے اماراتی افواج کا نکل جانا ہے، جس سے سعودی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور آخری موضوعات، امارات کو اور بحرین کے تعلقات صہیونی حکومت سے بحال کروا کر بن سلمان کا نام نہاد ابراہیمی معاہدے سے پیچھے ہٹ جانا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ٹائمز آف انڈیا، جموں واقعے کے بعد فضائیہ فوری طور پر 10 اینٹی ڈرون سسٹم خریدے گی۔ روزنامہ صحافت، جب ان کو مارا جائے گا تب وہ رام رام چلائیں گے۔ سی اے اے کے خلاف مظاہرین پر فائرنگ کرنے والے رام بھگت گوپال نے مسلمانوں کے خلاف پھر زہر اگلا۔ ایکسپریس ٹریبیون، طالبان افغان حکومت کو امن کا مکتوب مسودہ پیش کریں گے ذبیح اللہ مجاہد۔ نوائے وقت، ترقی کے لیے چین کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وزیر اعظم۔ مہر نیوز، پیر کے دن صدر روحانی نے نئے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ارنا نیوز، نو منتخب صدر رئیسی اور بشار اسد کی گفتگو، تعلقات میں فروغ پر زور دیا گیا۔ اور فارس نیوز، مغربی سائنسدانوں پر کرونا کے بارے میں جھوٹی معلومات پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، چینی جریدہ گلوبل ٹائمز کا اعلان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم خاتون ڈائنا سیوریکا سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، خدا کی طرف سے انسان کا امتحان لینا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا مشکل حالات میں مسلمانوں کی استقامت اور ایمان کو پرکھنے کے لیے خدا کا ایک طریقہ رہا ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ نو مسلمین بھی اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہیں، اور ان کو امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد ڈائنا سیوریکا کو بھی اپنے گھر والوں کی سخت اور طویل مخالفت کی شکل میں آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن صبر و ایمان کی مدد سے سرخ رو ہو کر اس آزمائش سے گزر گئیں۔ سمعین، اسلام کی طرف ڈائنا کا رجحان ان کے ایک دوست کے سادہ لیکن اہم سوال سے شروع ہوا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ خدا کا شکر کہ میری ایک دوست تھی جو میرے بہت نزدیک تھی۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی ان دنوں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈائنا، تیرا خدا پر ایمان ہے؟ میں پہلے تو ہنسنے لگی، لیکن دیکھا کہ اس نے بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ ڈائنا کی دوست نے ان کو خدا کے بارے میں تحقیق کی تشویق دلائی، اور اس سلسلے میں فرانسیسی ریاضیداں اور فلسفی بلیئر پاسکل کے دلائل پیش کیے۔ یہ دلیل جو پہلی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقریباً 1300 سال پہلے پیش کی تھی، احتمال کی بنیاد پر سود و زیاں کا تعلق خدا پر ایمان رکھنے یا نہ رکھنے سے ہے۔ کیونکہ اگر انسان خدا کی ذات پر ایمان رکھے اور خدائی تعلیمات پر عمل کرے تو اس دنیا میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں اس کو دائمی سعادت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر خدا پر کسی کا ایمان نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو مشکلات کا سامنا نہ ہو، لیکن اخروی دنیا میں وہ بھاری نقصان سے دوچار ہوگا اور دائمی عذاب اس کو ملے گا۔ لہذا عقل کہتی ہے کہ انسان کو خدا، آخرت اور قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سامعین، اپنی دوست کی باتوں سے محترمہ ڈائنا سیوریکا کے دل میں خالق کائنات کے بارے میں جاننے اور تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق اور خدا کے بارے میں ادیان و مذاہب کے نظریات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں، خدا اور ایمان کے بارے میں مہینوں تحقیق کی۔ میں یہ بات قبول نہیں کر سکتی تھی کہ خدا مجھ جیسی ذات ہے، وہ مجھ سے بالاتر، میرے عقل و فہم سے بالاتر ایک چیز تھی، مجھ سے بڑی چیز۔ لیکن بالآخر اسلام کے بارے میں تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام کے مطابق جو خدا قادر و عالم و مہربان ہے، صرف وہی خالق کائنات ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، خداوند کریم کے بارے میں بہت سا مطالعہ کرنے کے بعد خدا کے بارے میں دین اسلام کی تعبیروں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں نے اس سلسلے میں مہینوں تحقیق کی اور دین اسلام کے بارے میں مکمل طور پر ہیجان زدہ ہو کر رہ گئی۔ اس طرح اسلام میں سیوریکا کی دلچسپی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اس عظیم آسمانی دین کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ وسیع تحقیقات کے بعد انہوں نے اطمینان و سکون اور حقانیت کو اسلام میں پایا اور بالآخر مسلمان ہو گئیں۔ سامعین، ڈائنا مسلمان تو ہو گئیں، لیکن ان کے اس اقدام پر ان کو اپنے گھر والوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے گھر کے باقی افراد اگرچہ خود زیادہ مذہبی نہیں تھے، پھر بھی اسلام مخالف پروپیگنڈے اور مخالف عقائد کو برداشت کرنے کی سکت نہ ہونے کی بنا پر ڈائنا کے عقائد میں تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ڈائنا نے خفیہ طور پر اسلام کے بارے میں تحقیقات کی، لیکن بہرحال ان کا یہ راز فاش ہو گیا اور ان کے گھر والوں کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا، نیز ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ نے مسلمان ہونے کی شدید مخالفت کی اور ڈائنا سے کہا کہ وہ اپنے سابقہ دین پر واپس آ جائیں۔ ڈائنا سوریکا اس ضمن میں کہتی ہیں، جب میری والدہ کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے سخت اعتراض کیا اور وہ توہین آمیز باتیں میرے لیے کہتی تھیں، جن کا مفہوم یہ تھا کہ تو پاگل ہو رہی ہے، اور مجھ سے پوچھتی تھیں کہ کیا تو نارمل ہے۔ ڈائنا کے دیگر اعزاء اور اقارب بھی ان کی توہین کرتے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی سرزنش بھی کرتے تھے۔ سامعین، اگرچہ ڈائنا سوریکا کی والدہ کا رویہ بہت سخت اور شدید تھا، لیکن ڈائنا کا فریضہ اپنی والدہ کے احترام کو باقی رکھنے اور ان کو قائل کرنے کا تھا۔ اگرچہ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت 14 اور 15 میں خداوند کریم ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ان کا احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن بچوں کے مشرک ہونے کے لیے والدین کی خواہش کو بھی ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ اگرچہ ڈائنا کی والدہ اور ان کے بھائی نے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، لیکن ڈائنا نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ ان کی ایک دوست نے ان کو ایک نئی رائے حل بتائی۔ ڈائنا کا اس بارے میں کہنا ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے تقیے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ تم اپنے دین کا اظہار کرو۔ اس نے کہا کہ میں فی الحال اپنے دین کو مخفی رکھوں اور اپنے گھر والوں سے اس بارے میں کچھ بھی بات نہ کروں۔ بنابراین سیوریکا نے سب کی تنقیدوں اور تمسخر کے مقابل خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے تھے اس وقت نماز پڑھنے پر مجبور تھی، قرآن کو بھی چھپانے پر مجبور تھی، میں اسلام کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی اور کوئی میری بات سننے والا بھی نہیں تھا، نہ کوئی ایسا تھا جو میری مدد کر سکے۔ ڈائنا کہتی ہیں کہ اس وقت ان کو تنہائی کا شدت سے احساس تھا اور کوئی ان کا دفاع کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں محسوس کرتی تھی کہ میں اب اپنے خاندان کا بھی حصہ نہیں ہوں اور کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا، وہ یہ بھول گئے تھے کہ میں ان کی بیٹی یا بہن ہوں۔ اس کے باوجود ڈائنا کو پتا تھا کہ ان کا فیصلہ صحیح ہے۔ ان تمام ایام میں جس چیز نے ان کی ہمت باندھی اور جس چیز سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی وہ یاد خدا تھی، نیز ان کو شروع سے اسی کی تلاش بھی تھی۔ حقیقت میں ڈائنا نے خداوند مہربان پر تکیہ کر کے مشکلات پر قابو پایا اور اعلیٰ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے نئی زندگی شروع کی تھی۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تک میری زندگی میں کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسا دستور حیات مل گیا جس میں سب کچھ ہے، اخلاق، اقدار اور راہ و روش، سب کچھ ہے۔ میرے لیے یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات حاصل ہوتی میں بہتر انسان بننے کی راہ میں مزید قدم بڑھاتی۔ میں کپڑے بھی ایسے پہننے لگی تھی کہ جو قابل اعتراض نہ ہوں، اور پردہ بھی کرنے لگی تھی۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کے حجاب اختیار کرنے پر اس کے گھر والے اور دوست احباب کے حملے تیز ہو گئے، لیکن ڈائنا اپنے فیصلے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم تھیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ میں نے حجاب پر عمل کرنا شروع کر دیا جو مجھے پسند تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے حقیقت کو پا لیا ہے اور کسی کو اپنے اس فیصلے میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور میری والدہ مسلسل میرے حجاب سے اظہار نفرت کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ عمل ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرے ننیال والوں کا بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ میں لڑائی جھگڑے سے بچتی تھی اور صرف سب کی باتیں سنتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی میں اپنا دفاع بھی کرتی تھی۔ سمن، خداوند کریم سورہ مبارک روم کی آخری آیت میں فرماتا ہے، آپ صبر سے کام لیں کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اور خبردار جو لوگ اس امر کا یقین نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کو ہلکا نہ بنا دیں۔ بالآخر ڈائناسوریکا کا ایمان اور صبر کام آیا، آزمائش الہی میں وہ کامیاب ہو گئیں، اور ان کے گھر والوں اور دوستوں کی ناراضگی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ برسوں کے بعد الحمدللہ میرے بارے میں ناراضگی اور نفرت بھری نگاہیں تبدیل ہو گئیں، اور ان نگاہوں میں مجھے اب خوشی اور اطمینان نظر آنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور مجھے اپنے نئے عقیدے پر چلنے کی آزادی مل گئی۔ لیکن مجھے اپنی دوستوں سے پتہ چلا کہ میرے گھر والے میرے حجاب کی تعریف بھی کرنے لگے تھے۔
Thank you.